بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں ڈپلومیٹ مرغ، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری کی. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب ڈپلومیٹ مرغ پارٹ 1.
کتاب کا نام ڈپلومیٹ مرغ، مصنف کا نام ابن صفی. میں نے لکھنا کیسے شروع کیا؟ سورج غروب ہوتے ہی سال خوردہ محرابوں میں ابابیلے بسیرا لینے لگتی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اب باغ سیب میں افراسیاب کی محفل سجے گی اور چالاک بن عمرو ملکہ حیرت کی کسی کنیز کے بھیس میں اسی کی سواری کے ہمراہ اس محفل میں در آئے گا. میں گھنٹوں تلسم ہوشربہ کے کرداروں کے بارے میں سوچتا رہتا. 7-8 سال کی عمر میں تلسم ہوشربہ کی ساری جلدیں پڑھ ڈالی تھیں اور خواجہ عمرو کے شاگردوں میں مہتر برق فرنگی میرا پسندیدہ کردار تھا، اور میری خواہش تھی کہ کاش چالاک بن عمرو کی بجائے برق فرنگی ملکہ حیرت پر عاشق ہوتا. پتہ نہیں کیوں چالاک بن عمرو مجھے کچھ مولوی سا لگتا تھا، اور اسی 7-8 سال کی عمر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ کاش ملکہ بران شمشیر زن شہزادہ ارج کی بجائے مجھ پر عاشق ہو جاتی. وہ ایک بھرا پورا قصبہ تھا جہاں میں نے آنکھیں کھولی تھیں. خوشحال زمینداروں کی بستی تھی، ہر طرف فرصت نظر آتی تھی. تاش، شطرنج اور گجنفے کی بازیاں جمتی، کچھ لوگ سیر و شکار سے جی بہلاتے. بعض گھرانے ایسے بھی تھے جہاں زیادہ تر علم و ادب کے چرچے رہتے. والد مغفور کو مطالعے سے دلچسپی تھی، لہذا گھر میں ناولوں اور قدیم داستانوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی کہ ان میں ہاتھ بھی لگاؤں. بس چوری چھپے کوئی کتاب کھسکائی اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ باہر کھیلنے جا رہا ہوں چھت پر بنگلے میں ہو لیا. سارا دن گزر جاتا. آخر ایک دن پکڑا گیا اور والدین میں ٹھن گئی، لیکن فیصلہ میرے ہی حق میں ہوا. والدہ نے کہا، ان بچوں سے تو بہتر ہی ہے جو دن میں گلی میں ڈانڈیا گولیاں کھیلتے پھرتے ہیں. پھر اس دن سے کوئی روک ٹوک نہ رہی اور میں داستانوں میں ڈوبا رہا. پرائمری تعلیم قصبے کے اسکول میں مکمل کرنے کے بعد سیکنڈری تعلیم کے لیے شہر جانا پڑا. عموماً ہوتا یہ تھا کہ زمینداروں کے بچے اردو مڈل پاس کر کے بیٹھے رہتے تھے. اس رویے کے پیچھے در حقیقت یہ ذہنیت کار فرما تھی کہ ہمارے بچے کو نوکری تھوڑا ہی کرنا ہے جو بی اے ایم اے کرائیں. لیکن میری والدہ کا خیال تھا کہ بچے کو نوکری کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ہر حال میں اعلیٰ تعلیم دلائی جائے. بہرحال شہر آئے کچھ دنوں کے لیے مطالعے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کتابوں کے ڈھیر گاؤں ہی میں رہ گئے. اسکول سے واپس آ کر بڑی الجھن میں مبتلا رہتا. پھر ہوائی قلعے بننے لگتے اور خود کو تلسم ہوشربہ کی حدود میں پاتا. کسی مظلوم جادوگرنی کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دے کر اس کی آنکھوں کا تارا بنتا، اور اس کی مدد سے پورا مطبع و کتب خانہ منشی نول کشور کا اٹھوا منگواتا. دن گزرتے رہے اور میں سوچتا رہا کہ شہر تو بڑی واہیات جگہ ہوتی ہے، جہاں ڈھیروں پیسے نہ ہوں تو آدمی مطالعے کو بھی ترس جائے. ایک دن ایک ہم جماعت کے گھر دو کتابیں نظر آئیں. ایک کا نام عذرا تھا اور دوسری کا نام عذرا کی واپسی، غالباً عنایت اللہ یا کسی دوسرے بزرگ کا ترجمہ. کسی نہ کسی طرح وہ جلدیں وہیں بیٹھ کر پڑھ ڈالی اور بالکل ہی نئے قسم کے خوابوں میں ڈوب گیا. اب مجھے عذرا ملتی اور بڑے غور سے دیکھتی ہوئی نام پوچھتی، میں کہتا خاکسار کو اسرار احمد ناروی کہتے ہیں. ٹھنڈی سانس لیتی اور بہت دردناک لہجے میں کہتی، نہیں تم کلکراتیس ہو میرے محبوب، ادب سے ہزاروں سال پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا تھا. میں غیر فانی تھی، تم مر گئے تھے، تم نے پتا نہیں کہاں کہاں کتنے جنم لیے، اور میں تمہاری تلاش میں سرگردار رہی. اب الہ آباد میں ملے ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ دس سال. میں جواب دیتا، خیر. وہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتی، میں دس سال اور انتظار کر لوں گی. اس طرح رائڈر ہیگرڈ نے میرے کچے ذہن پر تسلط جما لیا. تلسم ہوش روبا اور رائڈر ہیگرڈ کے تاثرات نے آپس میں گڈ مڈ ہو کر میرے لیے ایک عجیب سی ذہنی فضا مہیا کر دی تھی، جس میں ہما وقت ڈوبا رہتا، ایسے ایسے خواب دیکھتا کہ بس خوابوں اور مطالعے کا سلسلہ جاری رہا. پھر ایک دن میں نے بھی ایک کہانی لکھ ڈالی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ساتویں جماعت میں پڑھ رہا تھا. یہ افسانہ میں نے ہفت روزہ شاہد بمبئی میں چھپنے کے لیے بھیج دیا. جناب عادل رشید اس جریدے کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے مجھے کوئی معمر آدمی سمجھ کر کچھ اس طرح میرا نام کہانی کے ساتھ شائع کیا تھا. نتیجہ فکر مصور، جذبات حضرت اسرار ناروی. کہانی چھپتے ہی میری شامت آ گئی. گھر کے بڑوں نے کچھ اس انداز میں مخاطب کرنا شروع کر دیا، ابے او مصور جذبات، ذرا ایک گلاس پانی لانا. وقتاً فوقتاً شاہد ویکلی میں کہانیاں چھپتی رہیں، زیادہ تر رومانی کہانیاں ہوتی. میٹرل تک پہنچتے پہنچتے شاعری کا چسکا بھی لگ گیا. ان دنوں ترقی پسندی کا بڑا زور تھا. کسی شاعر کا تعارف کراتے وقت لوگ یہ ضرور کہتے کہ جناب ترقی پسند شاعر ہیں، اور جس سے تعارف کرایا جاتا وہ سمجھ لیتا کہ ان کی شاعری طبلے سارنگی کے لیے بالکل بیکار ہوگی. ان دنوں عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی نئی بات کہہ دینا ہی ترقی پسندی ہے. جگر اور جوش کے رسیا آزاد نظم لکھنے والوں کو ترقی پسند شاعر سمجھتے ہیں. ہر چند کے میں نے آزاد شاعری نہیں کی، لیکن خواہش ہوتی تھی کہ میرا تعارف بھی ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے کرایا جائے. اور پھر یہ بات تو بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ میں اس وقت بھی ترقی پسند ہی تھا، جب آزاد نظم میری مشکل پسند طبیعت سے لگا نہیں کھاتی تھی، کیونکہ بعد کی بحثوں نے ایک مخصوص نسل العین رکھنے والوں کو ترقی پسند قرار دیا تھا اور بقیہ لوگ صرف جدت پسندی تک محدود کر دیے گئے تھے. پھر ان دونوں گروپوں میں بھی مزید گروہ بندیاں ہوئیں اور اپنی ڈفلی اپنا راگ والا رجحان تیزی سے پھیلنے لگا. برے صغیر کی تقسیم کے وقت میں بی اے کے پہلے سال کا متعلم تھا. اس دور کے ذہنی بھونچال نے کافی عرصے تک پراگندگی اور انتشار میں مبتلا رکھا. خوابوں کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی افراسیاب نے پورے معاشرے میں جادو کی چھڑیاں برسائی ہوں، جیسے کوئی حیات جوانی برقرار رکھنے کی حوث میں غسل آتشی کر کے جلس گئی ہو، جیسے قدیم کلکراتیس کا تابوت سنگسار کر دیا گیا ہو اور نفرستان میں محبت اب کبھی سر نہ اٹھا سکے گی. 1948 کے اواخر تک ذہن کا تخلیقی گوشہ ویران ویران سا رہا. پھر اچانک بعض دوستوں کی تحریک پر وہ برف پگھلی اور میں نے ماہ نامہ نکھرت الہ آباد کے لیے تنزیات کا سلسلہ شروع کر دیا. طہر الفرقان کے نام سے متعدد تنزیہ مضامین اور افسانے لکھے، کچھ پیروڈیز بھی لکھیں، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں تھا، کچھ اور کرنا چاہیے. جاسوسی ناولوں کا سلسلہ 1952 میں شروع کیا. اس کی تحریک ایک مباحثے سے ہوئی. ایک بزرگ کا خیال تھا کہ اردو میں صرف جنسی کہانیاں ہی مارکیٹ بنا سکتی ہیں. ان دنوں سچ مچ اردو میں ایسی کہانیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا. میں ان بزرگ سے اتفاق نہ کر سکا. میرا خیال تھا کہ اگر سوجھ بوجھ سے کام لیا جائے تو اور بھی راہیں نکل سکتی ہیں، کچھ اور بھی کرنا چاہیے کا مطالبہ بالآخر پورا ہو گیا. تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک جاسوسی ماہنامے کی داغ بیل ڈالی گئی اور میں اس کے لیے ہر ماہ ایک مکمل ناول لکھنے لگا. اس سے قبل اردو میں صرف منشی تیرتھ رام فیروز پوری کے تراجم پائے جاتے تھے یا دو تین ناول ظفر عمر کے، وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے بلکہ مارس لبلانک کے چند ناولوں کو مشرف کا اسلام کر ڈالا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا تھا. لہذا بعض تذکرہ نویس آج بھی نیلی چھتری اور لال کٹور وغیرہ کو اوریجنل سمجھ کر اسی انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال جاسوسی ناول میرے لیے بالکل نئی چیز تھی، لہذا پہلی بار مجھے بھی انگریزی ہی کے دامن میں پناہ لینی پڑی. میرا پہلا ناول دلیر مجرم وکٹر گن کے ناول آئرن سائڈز لون ہینڈ سے ماخوذ تھا. فریدی اور حمید کے کردار میری اپنی اپج تھی. اس کے بعد میں نے اپنے طور پر لکھنا شروع کیا، لیکن حتی الامکان باہر کی آلودگیوں سے دامن بچانے کے باوجود بھی میرے 8 ناول کلی طور پر میرے اپنے نہیں تھے۔ یا تو ان کے پلاٹ انگریزی سے لیے گئے ہیں یا ایک آدھ کردار باہر سے آئے ہیں۔ غالباً اپنے ناول زمین کے ناول کے پہلے ایڈیشن میں میں نے ان 8 ناولوں کی تفصیل لکھ دی تھی۔ جی ہاں، 250 سے زائد ناولوں میں سے صرف 8 ناول ملاوٹ والے ہیں اور بقیہ سب میرے اپنے۔ بڑا تیر مارا ہے آپ نے ابن صفی، کچھ ادب کی بھی خدمت کیجئے۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں بلکہ بعض احباب کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مجھے مقصدی ادب پیش کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ تفریح بجائے خود ایک مقصد ہے۔ تھکے ہوئے ذہنوں کے لیے تھوڑی سی تفریح مہیا کر دینا اگر کسی کے بس میں ہو تو اسے بھی ایک مقدس فریضہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کر کے بھی میری کہانیاں مقصدی ہوتی ہیں۔ کچھ احمق اس سلسلے میں فراری ذہنیت وغیرہ کی بات کرنے لگتے ہیں۔ انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ فرار ہی بنیادی طور پر مزید تعمیر کا باعث بنتا ہے۔ یکسانیت سے فرار انسانی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج آدمی بھی خرگوشوں اور گیڈروں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ بتائیے، اگر کوئی مثال ملتی ہو کہ گیڈروں اور خرگوشوں نے بھیڑیوں کے خلاف مورچہ لگایا ہو، یہ آدمی ہی ہے جو مظلومانہ ذہنیت سے فرار کر کے استبداد کے آگے ڈٹ جاتا ہے۔ یکسانی سے فرار ہی آدمی کو اس ایٹمی دور تک لایا ہے۔ مجھے اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے جب آرٹ اور ثقافت کے علمبردار مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ادب کی بھی کچھ خدمت کروں۔ ان کی دانست میں شاید میں جھک ہی مار رہا ہوں۔ حیات و کائنات کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جسے میں نے اپنی کسی نہ کسی کتاب میں نہ چھیڑا ہو، لیکن میرا طریقہ کار ہمیشہ عام روش سے الگ تھلگ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ اونچی باتوں اور 1000 کے ایڈیشن تک محدود رہ جانے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے احباب کا اعلیٰ و رفع ادب کتنے ہاتھوں تک پہنچتا ہے اور انفرادی یا اجتماعی زندگی میں کس قسم کا انقلاب لاتا ہے؟ افسانوی ادب خواہ کسی پائے کا ہو، محض ذہنی فرار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی معیار کی تفریح فراہم کرنا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح فٹ بال کا کھلاڑی شطرنج سے نہیں بہل سکتا، اسی طرح ہماری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے حصے کے لیے اعلیٰ ترین افسانوی ادب قطعی بے معنی ہے۔ تو پھر میں گنے چنے ڈرائنگ روموں کے لیے کیوں لکھوں؟ میں اس انداز میں کیوں نہ لکھوں جسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ شاید اسی بہانے عوام تک کچھ اونچی باتیں بھی پہنچ جائیں۔ بہت ہی بھیانک قسم کے ذہنی ادوار سے گزرتا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میں نے بھی آفاقیت کے گیت گائے ہیں، عالمی بھائی چارے کی باتیں کی ہیں، لیکن سن 1947 میں جو کچھ ہوا اس نے میری پوری شخصیت کو تہوالہ کر کر رکھ دیا۔ سڑکوں پر خون بہ رہا تھا اور عالمی بھائی چارے کی باتیں کرنے والے سوکھے سہمے اپنی پناہ گاہوں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہنگامہ فرو ہوتے ہی پھر پناہ گاہوں سے باہر آ گئے اور چیخنا شروع کر دیا۔ یہ نہ ہونا چاہیے تھا، یہ بہت برا ہوا۔ لیکن ہوا کیوں؟ تم تو بہت پہلے سے ہی یہی چیخ رہے تھے، تمہارے گیت دیوانگی کے اس طوفان کو کیوں نہ روک سکے؟ میں سوچتا رہا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی میں جب تک قانون کے احترام کا سلیقہ نہیں پیدا ہوگا یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ میرا مشن ہے کہ آدمی قانون کا احترام کرنا سیکھے، اور جاسوسی ناول کی راہ میں نے اسی لیے منتخب کی تھی۔ تھکے ہارے ذہنوں کے لیے بھی تفریح مہیا کرتا ہوں اور انہیں قانون کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہوں۔ فریدی میرا آئیڈیل ہے جو خود بھی قانون کا احترام کرتا ہے اور دوسروں سے قانون کا احترام کرانے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن میری دانست میں محض جاسوسی ناولوں کا پھیلاؤ اس مشن کی کامیابی کے لیے ناکافی ہے۔ ملکی قوانین کی تعلیم کا انتظام عوامی پیمانے پر ہونا چاہیے۔ ہمارے ماہرین تعلیم نے ابھی تک اس پر دھیان نہیں دیا، حالانکہ یہ بے حد ضروری ہے۔ ایسا نصاب وضع کیا جانا چاہیے کہ ابتدائی مدارج سے ہی قانون کی تعلیم شروع کی جا سکے۔ جب قانون سے لا علمی قانون شکنی پر سزا سے نہیں بچا سکتی، تو پھر یہ آدمی کا حق ٹھہرتا ہے کہ اسے کلی طور پر قوانین سے آگاہی حاصل کرنے کی سہولت بہم پہنچائی جا سکے۔ کیا اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جا سکے گا؟
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پاٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔